الحمد اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ کلاس کے اندر توحید اور شرک کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا، اور توحید اور شرک کے اندر بتایا تھا کہ دو ایک ہی چیز کے اپوزٹ ہیں، تو ایک چیز کو سمجھ لیں تو دوسری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہم شرک کے حساب سے سمجھ رہے تھے، اور شرک کے اندر جو اس کی پہلی ٹائپ تھی شرک اکبر، جسے میں کہہ رہا تھا اور بتایا تھا کہ اس کی تو ویسے اور بھی ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن آسان لفظوں کے حساب سے اگر آپ وہ نہیں بھی یاد کر سکتے ٹرم، جو کہ ٹرم یاد کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سکھایا تھا۔ قرآن آسان ہے، حدیث آسان ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ علماء نے جب ٹرمز بنائی تو انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے ٹرمز بنا لیں، وہ ہمیں بہت مشکل لگتی ہیں، اس لیے ان ٹرمز کو یاد کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح فار انسٹنس، پچھلے وقت کے اندر، پچھلے زمانے کے اندر جو اردو لکھی جاتی تھی یا اردو کی کہانیاں ہوتی تھیں، وہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ نارمل لینگویج ہوتی ہوگی۔ اب ہم وہ لفظ جب ہم لوگ استعمال ہی نہیں کرتے، اور ہماری جو اردو ہے اس کے اندر اور لینگویجز کا اضافہ بھی ہو گیا، جیسا بہت سارے لفظ جو ہیں وہ اب انگلش کے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ جو ٹرمز ہیں وہ ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ علماء نے جان بوجھ کے مشکل الفاظ استعمال کیے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو اپنا علم کا روب جھاڑنے کے لیے یا شو کرنے کے لیے کہ ہم بہت بڑے ہیں یا ہمیں بہت زیادہ آتا ہے، تو وہ جان بوجھ کے نا مشکل سے مشکل ٹرمز استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بھی اگر کبھی واقعہ اس طرح ہو یا کوئی فیملی میں ایسا بندہ ہو، بالفرض آپ کہیں گئے ہیں، ہمارا فیلڈ اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے، تو بالفرض آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اب کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں آپ کو نا یہ عجیب مشکل سا نام لے کے، لیٹن کے جو بیماریوں کے نام ہوتے ہیں وہ لے لے کے آپ کو یہ بیماری ہے، بندہ کہ اللہ خیر مجھے پتہ نہیں کیا بیماری لگ گئی ہے، اور اصل میں یہ جو آپ کے باڈی کا آرگن یہ مشکل سا نام لے لوں کہ نا، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ دل کا مسئلہ ہے فلانا ہے، وہ اس کے کوئی خاص اس کے حصے کا نام لے کے جو وہ لے کے بتائیں گے کہ بندہ کہہ گیا پتہ نہیں کیوں کوئی بہت ہی کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ پڑ گیا کوئی۔ اور کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی مشکل ٹرمز نہیں بتائیں گے، وہ آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، آپ کو ایک طرح کی کھانسی ہوئی بھی ہے یا آپ کو فلانا چیز ہو گئی ہے، اس کے علاج کے لیے اس طرح ہے وہ ہے، اور آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں۔ تو کچھ نیچر بھی ہوتی ہے اور کچھ لفظ ہوتے ہیں، کیونکہ لینگویج ایک اسٹیگنیٹ نہیں ہوتی، لینگویج وتھ ٹائم ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں، چینج ہوتی جا رہی ہوتی ہیں، شکلیں بدلتی جا رہی ہیں، تو اس لیے یہ تمام ویریشنز آتے رہتے ہیں۔ تو شرک اکبر یا بڑا شرک جو ہے اس کے اندر نمبر ون تو یہ ہو گیا کہ ایک وہ طبقہ ہو گیا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے سرے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف جو ہے زمانے کی گردش دہر ہے جس کی وجہ سے لوگ پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، یا اور کچھ چیزیں، حادثہ ضرور ہو گیا، کچھ ہو گیا، لیکن کوئی گاڈ جو اس کو وتھ وزڈم لے کے چل رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں لیکن ساتھ کسی اور کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، خدا کا بیٹا بنا دیا کسی کو، اس کی ایگزامپلس بھی دی تھیں کہ وہ قومیں یا وہ لوگ جو دو خداؤں کے قائل ہیں، گاڈ آف ایول، گاڈ آف گڈ، ایجپشن میتھولوجی کے اندر بھی اس طرح ہوتا تھا، ایک دو بڑے گاڈس کی وہ سمجھا کرتے تھے کہ دن اور رات جو ہے یہ بیسکلی دو گاڈس کی لڑائی ہو رہی ہے، جو ڈے کا گاڈ ہے جب وہ رات کے گاڈ کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے تو اس کی بادشاہت چل رہی ہوتی ہے، تو روشنی ہوتی ہے، بھائی اس طرح کی عجیب عجیب تصورات، اور جب رات والا جو گاڈ واپس آتا ہے تو پھر وہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے لوگوں کی مجبوری بھی ہے کہ مثال کے طور پہ کہ ایک فتنہ یہ ایگزسٹ کیا جاتا ہے، سوال ہی پوچھا جاتا ہے خاص طور پہ وہ لوگ جو ریلیجن میں بلیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اگر گاڈ اتنا ہی کائنڈ ہے، گاڈ اتنا ہی اچھا ہے، گاڈ اتنا ہی مرسیفل ہے، تو پھر یہ لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں، لوگ مرتے کیوں ہیں، بچے یتیم کیوں ہو جاتے ہیں، اس طرح کا ظلم کیوں ہو رہا ہے، پھر گاڈ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے، اگر گاڈ ہے تو کرتا کیوں نہیں ہے۔ تو ڈوئلزم والا جو کانسیپٹ تھا گاڈز کا کہ دو خدا ایگزسٹ کرتے ہیں اور ایک گاڈ آف گڈ ہے اور گاڈ آف ایول ہے، یہ بیسکلی اس طرح کے اعتراضات کا ایک طرح کا ڈیفنس کے لیے بھی کوشش تھی کہ نہیں، جو گاڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جس کی عبادت کرنی چاہیے وہ تو گڈ ہی گڈ ہے، صرف جو دوسرے جو پرابلمز آ رہی ہیں دنیا کے اندر وہ دوسرے گاڈ کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا، واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ پھر شرک کی ایک اور ٹائپ بتائی تھی کہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ جو کہ کرسچنس کے اندر ہے، اس کے اندر بھی بتایا تھا قرآن کی آیات کس طرح اس کو نلیفائی کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس طرح گاڈ کے جو ملٹیپل فارم ڈسکس کرتے کرتے ہندوؤں کا کانسیپٹ بھی بتا دیا تھا آپ کو کہ ہندوؤں کے ہاں کیا تصور تھا کہ وہ گاڈ کی نے اتنی فارمز اختیار کر لیں، اور اسی کے اندر ایک بہت انتہا اس کی کیا ہو گئی تھی کہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے جسے ہماوست بولتے ہیں اور انگلش کے اندر اس کو بولتے ہیں پینتھیزم، کہ جب گاڈ نے کریشن کرنی تھی تو گاڈ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، کنورٹ کر لیا انٹو دس یونیورس. تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ بیسیکلی خدا ہی کا اصل وجود ہے، تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ خدا ہی ہے. تو جو ہم بندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا ہی کی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سام کی کر رہے ہیں، گائے کی کر رہے ہیں، اپنے ملک کی کر رہے ہیں، یہ خدائی کی بندگی ہو رہی ہے. تو یہ تو ہو گیا بہت ہی بدترین شکلیں ہو گئیں شرک کی، یعنی کہ ہر چیز کو مان رہے ہیں کہ خدا ہی ہے، یہ کوئی نہ کوئی خدا کی ہی شکل ہے یہ بندہ، چاہے ماں باپ ہے ہمارے، جو کچھ بھی ہے، ہمسائے ہیں، وہ بھگوان ہی ہے. اچھا، اب ایک اور بات اس سے ریلیٹڈ جو کہ میں بتانا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، اہم نہیں سمجھتا، لیکن ایک اسٹوڈنٹ نے کہا ہے، اس لیے پہلے میں بتانے سے پہلے صرف آپ لوگوں سے پوچھوں گا، اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو میں پھر کچھ تھوڑا بہت ایکسپلین کر دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ تو اس طرح کی فلسفیکل قسم کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو پتہ ہے وحدت الوجود، وحدت الشہود یا توحید وجودی کے بارے میں؟ نہیں پتہ نا، تو بس ٹھیک ہے، اس طرح کہ میں بحث کرنا نہیں چاہ رہا تھا. وہ جنہوں نے سوال پوچھا تھا میں ان کو بھی یہ سمجھایا تھا کہ جس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، فلسفیکل باتیں ہیں جن کا قرآن حدیث سے ایسا تعلق نہیں بنتا، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں بڑے شرک کے اندر ہی، پھر اس کے بعد باری آتی ہے نیکسٹ لیول کے اوپر، کہ خدا کو تو ایک ہی مانا، خدا کے اندر تو شرک نہیں کیا کہ اینٹیٹیز، الگ اینٹیٹیز بنا کے یہ بھی گاڈ ہے یہ اور یہ بھی گاڈ ہے، اس طرح تو نہیں کیا. لیکن گاڈ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، خدا کی جو صفات ہیں، ان کو کسی اور کے ساتھ بھی افیلیٹ کر لیا. اور وہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا نام، ٹیکنیکل ورڈ جو ہے وہ کیا تھا، شرک فی صفات، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اندر شرک کرنا. تو اس کے لیے جو سلوشن تھا وہ بتا دیا تھا آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے، اور انسانوں کی اور باقی تمام مخلوقات کی جتنی بھی صفات ہیں، ان تمام کے اندر 3 essential differences ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے وہ انفائنائٹ ہے، ہماری ہر چیز فائنائٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر اسم کے ساتھ، ہر نام کے ساتھ اللہ آتا ہے. اللہ آتا ہے تو وہ اس کی انٹینسٹی کو انلمیٹیڈ کر دیتا ہے. جو رحمان ہے، رحمان انسان بھی ہو سکتا ہے، رحم کرنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب الرحمان بن گیا، الف لام لگ گیا اس کے ساتھ، تو اب اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی کیلکولیٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنا رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے ایک ہے الحلیم. اب حلیم جو ہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، حلیم کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ چانس دے، اپرچونیٹی دے، ایک دم سے وہ رزلٹ پہ نہیں آ جاتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ چلو بندہ خود ہی اپنی اصلاح کر لے گا، چانس دیا جائے اسے، اس نے غلطی کی تھی لیکن اس کو ایک موقع دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ ہے الحلیم. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس حساب سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح خود ہی کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اگر اللہ پکڑنا شروع ہو جائے، اگر اللہ پکڑنا شروع ہو جائے لوگوں کے گناہوں کے اوپر انسٹنٹلی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ پھر زمین میں کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے. اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کسی بھی غلطی کے اوپر پکڑ لے کہ تمہارا مقصد کیا تھا، کہ تم نے میری بندگی اختیار کرنی ہے، میرا کہنا ماننا ہے، تم نے اس لمحے میرا کہنا نہیں مانا، اب اس کو برباد کر دیا جائے اس بندے کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ زندہ نہیں بچے گا. اب حلیم کے اندر کتنے زمانے سے، جب سے دنیا زمین آسمان قائم ہوئے ہیں اور انسان یہاں پہ بس رہے ہیں، انسانوں سے پہلے جب جنات بھی تھے، وہ آپ کو ایک روایت سنائی تھی کہ 2000 سال قبل جنات تھے. بہرحال یہ صرف روایت ہے، حدیث نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنات پہلے تھے انسانوں سے، لیکن یہ کیلکولیٹڈ کہ 2000 سال کی بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ صرف روایت ہے، البدایہ و نہایہ میں یہ مینشنڈ ہے. anyway, تو جنات کے یہاں کتنی سرکشی اور کتنا وہ ظلم کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، انسان جب ہوئے انہوں نے کتنا ظلم کیا ایک دوسرے کے ساتھ، کس کس کو قتل کیا، کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کو یتیم کر دیا، کس کے ساتھ ریپ ہوا، کسی کے گھروں کو آگ لگا دی، جو کچھ بھی ہوتا آیا، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے اوپر ٹالریٹ کیا، حلیم ٹالریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، اور انسان کو موقع دیا کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ بندہ رجوع کر لے. فوراً اللہ تعالیٰ نے نہیں اس چیز کو پکڑا. سیرت النبی میں سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح مثال کے طور پہ احد کے موقع کے اوپر مسلمان جب فتح حاصل کر چکے تھے، اس فتح کو شکست میں جو بدلنے والی جو ہستی تھی، اللہ تعالیٰ کی تو مشیت آف کورس ہر کام میں ہوتی ہے، لیکن جس بندے کی وجہ سے وہ فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی، وہ تھے خالد بن ولید، جو کہ اس وقت تو مشرک تھے، وہ نہیں مان لائے تھے. اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیا، وہ جو موقع دینا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ کس چیز میں رزلٹ ہو گیا کہ انہوں نے واقعی اپنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اور جنہوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والا بھی آپ کو واقعہ پورا پتہ ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کو پھر کہا تھا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد جو ہیں یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اور ان کے ذریعے وہ مسلمانوں کے کمانڈر جنرل بھی بنے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کس قدر فتوحات دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم ہے۔ تو لاسٹ کلاس جب یہاں پہ اینڈ ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اب نیکسٹ پارٹ شروع ہوتا ہے جو ہمیں بہت زیادہ کنسرن کرتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہر شخص جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ شرک ضرور کرتا ہے، اور اکثر ہم کا لفظ استعمال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے اکثریت شرک ضرور کرتی ہے۔ تو ہم سب کلمہ گو ہیں، ڈوئلزم میں ہمیں سے کوئی بلیو نہیں کرتا، ٹرینٹی میں ہمیں سے کوئی بلیو نہیں کرتا، ہمیں سے کوئی اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ اختیار کر لیا، پینتھیزم میں ہم لوگ اس میں سے کچھ بلیو نہیں کرتے۔ تو وہ باتیں جو تھیں وہ دوسری قوموں کے لیے ضرور تھیں کہ ہاں وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ قوم اس طرح کرتی ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ اس؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ شرک کرتے ہیں، تو وہ کون کون سے شرک کی چیزیں ہیں؟ تو اب چھوٹے شرک کی طرف آ گئے ہم لوگ، شرک اصغر کہہ لیں جو مرضی اسے کہہ دیں سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 165 کے اندر فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، جو اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کے اور سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل بنا دیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے وہ محبت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پر جو شرک کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اور چیزوں کو اللہ کو چھوڑ کے اور چیزوں کو اخذ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مد مقابل، اور ان چیزوں سے وہ محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ اس کے اندر یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ اس کی تسبیح پڑھی جائے، اس میں یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ اس چیز کے آگے سجدہ کیا جائے، کیا چیز ذکر ہو رہی ہے؟ اس چیز کے ساتھ افیکشن، اس چیز کے ساتھ لو اتنا بڑھ جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ کسی اور چیز کے ساتھ ہو جائے، یعنی کہ کسی چیز کی افیکشن میں لو جو ہے وہ اگر سپرسیڈ کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ہونا چاہیے تھا، ایک مسلمان کا لفظ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک شرک کی شکل ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ پہلے اس لفظ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اندادن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اندادن کیا کہتے ہیں؟ اندادن جو ہے یہ ند کی جمع ہے، ند کہتے ہیں مد مقابل چیز کو جس کا آپس میں ٹاکرا ہو سکے، کمپیریبل چیزیں ہوں کہ ہاں یہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے۔ اس کے بارے میں یہ لفظ رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں استعمال کیا ہوا ہے، ادب المفرد جو امام بخاری نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رجل النبی، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کے اوپر اس طرح فرمایا ما شاء اللہ و شیتا، جو کچھ اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ کالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر فرمایا جعلت للہ ندا، کیا تم نے مجھے بنا دیا اللہ تعالیٰ کے مد مقابل؟ حالانکہ انہوں نے کس سینس میں بات کی تھی؟ رسپیکٹ میں بات کی تھی کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ چاہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ کیا تم نے مجھے بنا دیا اللہ تعالیٰ کے مد مقابل؟ ما شاء اللہ وحدہ، کہنا کیا چاہیے تھا تمہیں؟ جو کوئی بھی اللہ چاہے، اکیلا واحد، بس اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اللہ واحد، اکیلا جو چاہے بس وہی ہوتا ہے۔ اسی قسم کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں وضاحت کی، ابو داؤد کی کتاب الادب میں حدیث ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، ہرگز تم لوگ اے مسلمانوں اس طرح کے لفظ نہ بولا کرنا، جملہ نہ بولا کرنا کہ جو اللہ چاہے اور جو فلانا شخص چاہے۔ فلان جو ہے وہ بھی عربی اور اردو میں جو استعمال کرتے ہیں فلان وہی ہے، جو فلانا شخص چاہے اور جو اللہ چاہے۔ ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہ جو کوئی کہنا یہ چاہیے تمہیں کہ جو کچھ اللہ چاہے، اور اگر اللہ کو منظور ہے تو اس کے بعد جو آپ چاہیں، کہنا تمہیں اس طرح چاہیے۔ تو پہلے تو یہ لفظ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اس کے اندر کیا چیز شامل تھی، ند کے اندر کیا چیز شامل ہوتی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ٹوک دیا کہ جو آؤٹ آف رسپیکٹ کی گئی تھی بات، یہاں پہ یہ چیز نہیں آنی چاہیے، مجھے مد مقابل مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کے مد مقابل مجھے مت بناؤ۔ اب یہ جو افیکشن کی بات ہو رہی تھی، لو کی جو بات ہو رہی تھی، یہ ہو کس کے ساتھ چکتی ہے؟ ادر دین اللہ کس کے ساتھ ہو سکتی ہے یہ چیزیں؟ یہ وطن کی محبت بھی ہو سکتی ہے، یہ قوم کی محبت بھی ہو سکتی ہے، یہ اپنی زبان کی محبت بھی ہو سکتی ہے، جو آپ کا کاسٹ ہے اس کی محبت بھی ہو سکتی ہے، ہمارے فور فادرز یہ تھے، ہماری نسل یہ تھی، یہ کسی شخص کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ مال کے لیے، پیسے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت اپنے کیریئر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت اپنی فیلڈ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ جو مرضی فیلڈ تھی، آئی ٹی کیوں نہ ہو، میڈیکل سائنس کیوں نہ ہو، فورسز کیوں نہ ہو، وہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ محبت اپنی ذاتی پرسنل خواہشات کی بھی ہو سکتی ہے، اپنی ہی پسند کی چیزیں ان کی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ محبت کی شدت کیا تھی، کس حد تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا کیا تقاضا کیا تھا، ایک تو وہ کام ہے فرما بزاری اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے اندر ہے کہ جو کام میری نیچر کے عین مطابق ہے۔ بالفرض ایک شخص ہے جس کو غصہ نہیں آتا، بائی نیچر نہیں آتا، اب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بائی نیچر ہی بہت زیادہ غصہ کرنے والے ہوتے ہیں، ہر بات پہ لڑ پڑتے ہیں، ہر بات پہ ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، فلانا نے اس طرح کیوں کہہ دیا، فلانا نے اس طرح کیوں کہا، میری ایگو کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو مرضی کہتے ہیں ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا، بہت ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں۔ جو بندہ تھا ہی ٹھنڈے مزاج کا، اس نے اللہ تعالیٰ کی جو فرما بداری اختیار کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہے کہ تم غصہ مت کیا کرو، فافو وصفہو، بس معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، اس کے اندر جس کو غصہ نہیں آتا تھا اس کے اندر اس کے اوپر عمل کرنا کتنا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، یہ تو آلریڈی پارٹ آف نیچر تھا، تو یہ تو ایکسپیکٹ آلریڈی فلفل کر رہا ہے۔ جس بندے کو غصہ بہت آیا کرتا تھا، جس کی نیچر میں غصہ بھرا ہوا تھا، اس بندے کے لیے اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوگا، اس کو اپنی نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑے گا، اس کو اپنی چیزوں کے اوپر، بہت ساری چیزوں کے اوپر جبرن کنٹرول کرنا پڑے گا، جہاں پر اس کو بہت غصہ آیا بھی اس کو کروا گھونڈ لے کے وہ غصہ پینا پڑے گا، چاہے اس کو پسند ہے نا پسند ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیند جو ہوتی ہے وہ بہت ہی کچی سی ہوتی ہے، ان کو دن میں رات کو کئی دفعہ اٹھ رہے ہوتے ہیں، یا رات کو بہت لیٹ سوئے، صبح اٹھ بھی گئے آرام سے، کوئی فرق بھی نہیں پڑا انہیں، نیچر ایسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیند ہوتی ہے وہ تو بس ایسی پکی محبوب نیند ہوتی ہے نا، کہ اگر ان کو کچی نیند سے کسی نے اٹھا دیا تو بس اب تو موڈ خراب، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، سارا غصہ اتارنا پڑے گا اسے، دوپہر کو بھی ہم نے سونا ہے، دن کو بھی سونا ہے، اور صبح رات کو بھی جب سوئے تو صبح بھی آرام دینے، نیند سب سے زیادہ اس کی پکی چیز ہے، نیند پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اب اس کو جب اٹھنا پڑے گا روزوں کے اندر سحری کے ٹائم، فجر سے پہلے، وہ ظاہری بات ہے اس کے لیے بہت مشکل کام ہوگا اس وقت اٹھنا۔ حالانکہ اگر اسلام کی تعلیمات کو ہم لوگ ریشنل ہو کے دیکھیں تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر تم لوگ اٹھ کے کھا لو، سحری کر لو، تو یہ ایک بونس ہے تاکہ تم لوگوں کو زیادہ بھوکا نہ رہنا پڑے، زیادہ مشکل نہ ہو روزے میں، بونس ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم کے طور پہ کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے، سحری ضرور کھایا کو ریکارڈ اس میں فرمایا ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ چاہے پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر بہت لیٹ ہو گئے تھے اور نہیں کچھ کھا پی سکے، کچھ پانی پی لو، بے شک کچھ اور نہیں اویلیبل تھا، پانی پی لو، لیکن سحری ضرور کیا کرو۔ اتنی تاکید فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل کتاب اور مسلمان کے روزے میں فرق کرنے والی چیز ہے، اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی ہے۔ اب اس کو ایک تو پہلے اٹھایا جا رہا ہے، اوپر سے کہا جا رہا ہے اب کھانا کھاؤ بیٹھ کے، یا اوپر سے اگر وہ لڑکی ہے یا گھر کی خاتون ہے تو انہیں تو صرف کھانا نہیں پکانا، پہلے اٹھ کے پکانا بھی ہے، صرف کھانا نہیں ہے باقیوں کو نہیں کھلانا بلکہ پہلے اٹھ کے پکانا بھی ہے، زیادہ اٹھنا ہے پہلے، تو ایک تو نیند بھی چڑھی ہوئی ہے، اوپر سے کھانا پکانا بھی ہے، دوسروں کو اٹھا رہے، وہ تمام کام کتنا جبر کرنا پڑے گا، آسان کام تو نہیں ہے۔ پھر نماز کا جو اگر آ گیا، باقی پورے سال کے اندر فجر کی نماز آپ نے اٹھ کے پڑھنی ہے جب، تو ظاہری بات ہے نیند، اب اس کے اندر سردیوں کے اندر کچھ اس حساب سے آسان ہوتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہوتی ہے تو کچھ تو نیند پوری ہو ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن گرمیوں کے اندر تو بہت بہت تھوڑی رات ہوتی ہے، بہت تھوڑی رات ہوئی، اس کے اندر کس طرح کریں گے مینیج، وہ بہت مشکل کام ہے۔ آف کورس یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے اندر انسان کو، جس کو نیند پیاری تھی اس کو اپنے نیچر سے اگینسٹ جانا پڑ رہا ہے، اس کو نیند بہت محبوب تھی، تو ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے ایک چیز کا تو انسان کو آسانی لگے، مشکل لگے، لاجیکل لگے، ان لاجیکل لگے، اس کے نیچر کے مطابق ہو، اس کی نیچر کے اگینسٹ ہو، اس کو جبراً اپنی نفس کے خلاف اور لوگوں کے تانے سننے کے باوجود اس کو وہ عمل کرنا پڑے، یا اس کو آسانی لگ رہی ہو، بہت ہی آسانی اس کو فیل ہو رہی ہو۔ ان دونوں کیسز کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر مطالبہ اللہ تعالیٰ کا کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اس کی بات بھی سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ ایک ہے تو پھر وہ ڈیمانڈ بھی پوری ہونی چاہیے۔ تزکیہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے ایگزامپلس بھی اور زیادہ کوٹ کرنی ضروری ہے۔ بالفرض یہ کہ کوئی لڑکی ایسی ہے کہ جو فیملی براٹ اپ اس کا اس طرح ہوا تھا, گھر والوں نے اس طرح سکھایا تھا اسے کہ وہ جب باہر جانا ہے یا کالج یونیورسٹی جانا ہے تو اس نے ہمیشہ گاؤن اسکارف لینا ہی لینا ہے, اب اس کی ہیبٹ بن گئی ہے, اس کو یہ مشکل نہیں لگتا, گرمیوں میں بھی ہیبٹ تھی اس کو مشکل نہیں لگتا. بعد میں جا کے جب اس کو پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی اور اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ تھا, تو اس نے عمل اب کانشیسلی شروع کر دیا, کانشیسلی عمل شروع کر دیا. اگر اور محتاط ہو گئے اس معاملے, ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے, ثواب دیں گے. لیکن بالفرض وہ جس کا براٹ اپ بالکل ڈفرینٹ قسم کی فیملی میں ہوا تھا, جہاں پہ ان چیزوں کی ویلیو تھی ہی نہیں, اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف مولوی جو ہیں یہ بس اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور مولویوں نے اس طرح کی بات بتائی بھی ہے, اسلام اس طرح کی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. اب اگر بعد میں جا کے اس کے اوپر اس چیز کی ریلائزیشن ہو جائے کہ نہیں, یہ جو مجھے سکھایا گیا تھا بچپن سے ایسی بات نہیں ہے, جن چیزوں کو میں نے پسند کیا ہوا تھا, جن چیزوں کو میں نے آئیڈلائز کیا ہوا تھا, کاسمیٹکس کی چیزوں کے اندر یا اور چیزوں کے اندر, وہ چیزیں اس طرح سے پبلکلی ان کو یوز کرنا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اب اگر اس کو یہ شفٹ کرنا پڑے گا تو اس کو کن کن چیزوں سے گزرنا ہے؟ اپنے مرضی کے خلاف آف کورس وہ بھی مشکل ہوگا, موسم کے خلاف, سردیوں میں آسان ہوگا گرمیوں میں بہت مشکل لگے گا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو دوسرے طانے ماریں گے, جو دوسرے برا برا کہیں گے, اس بارے میں کیا کیا فیس کرنا پڑے گا ان چیزوں کا. تو یہ تمام چیزیں تب صرف سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر اللہ واقعی موسٹ بلوڈ پرسنالٹی اللہ کی ذات تھی, تب اس کو خوش کرنے کے لیے یہ چیزیں قبول ہیں, یہ چیزیں منظور ہیں. اگر اللہ کی ذات سب سے زیادہ بلوڈ تھی, جو ہستی بلوڈ ہوتی ہے, ہم اگزامپلس لے لیتے ہیں فلموں کی, ہیرو اور ہیروئن جو ہم فلمیں دیکھتے ہیں ان کے اندر دیکھتے ہیں, جو پرسنالٹی سب سے زیادہ بلوڈ ہوتی ہے, جو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے پرسنالٹی, اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم یوں کرو. اس کے بارے میں بالفرض پتہ لگ گیا یہ والا کہ اگر اس کو یہ چیز پسند تھی, اس نے یہ کہا نہیں کہ تم بھی اس طرح کیا کرو, صرف پتہ لگ گیا کہ ہاں اس کو جو مجھے بہت پسند ہے نا, اس کو یہ چیز پسند ہے, تو بندہ خود ہی اپنے آپ کو اس حساب سے چینج کرے گا, آلٹر کرے گا کہ اس کو کیونکہ یہ پسند ہے اس لیے میں نے اڈاپٹ کر لیا. اس نے کہا نہیں, اس نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ آپ یوں کرو بھائی, اس نے خود ہی, بندے نے خود ہی اپنے آپ کو اس حساب سے آلٹر کرنا شروع کر دیا, ماڈیفائی اپنے آپ کو اس طرح کر لیا, چاہے خود ناپسند تھا لیکن اس کام کے لیے اپنے آپ کو ماڈیفائی کر لیا کہ نہیں, کیونکہ اس کو یہ پسند ہے, اس کو اس طرح کے کپڑے پسند تھے, اس کو اس طرح کا چاکلیٹ پسند ہے, اس کو اس قسم کے گانے پسند ہیں, اس کو اس طرح کی فلمیں پسند ہیں, انگلش فلمیں پسند ہیں, تو پہلے میں بھی کوئی انگلش فلمیں دیکھوں. سمجھ کوئی لگ نہیں رہی کہ انگلش فلموں میں ہو کیا رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, جب تک کوئی تھوڑا ڈشم ڈشم نہیں ہوگا تب تک کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ فلمیں ہو کیا رہا تھا, لیکن بہرحال ادھر سے پسند ہے اس لیے میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کروں. تو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے محبت کی, جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے افیکشن کی, اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندے سے آپ کو لو تھا, اس بندے نے ڈیمانڈ کچھ نہیں کیا آپ سے, اس نے کہا بھی نہیں, آپ کو صرف اس کی ایک بات پتہ لگی کہ اس کے لائکس ڈس لائک یہ ہیں, آپ نے اپنے لائک ڈس لائک اس کے مطابق کر لیا, جو آپ کو لائک تھا آپ نے اس کو خود ہی چھوڑنا شروع کر دیا, خود ہی اس کو ڈس لائک کر دیا, بہت مشکل کام ہے یہ. اور جو آپ کو ڈس لائک تھی چیزیں آپ نے وہ لائک کرنی شروع کر دیں, صرف اس لیے کہ جو بندہ آپ کو پسند تھا اس کی نظر میں یہ چیز اچھی تھی, بندہ اپنے آپ کو چینج کر دیتا ہے. تو یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے لو کی, محبت کی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور لوگوں کو اللہ کے مد مقابل, اور لوگوں کو نہیں اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل بنا دیا ہے, اور ان سے يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, جو محبت ہونی چاہیے تھی اللہ سے, جو لیول ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا, جو فرما بداری, جو اوبیڈینس, جو اپنے آپ کو آلٹر کرنے کے لیے فلی رضامندی ہونی چاہیے تھی اللہ کے لیے, وہ انہوں نے کسی اور کے لیے کر لیا. آیت ختم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں والذین آمنوا اشد حب للہ, اور جو اہل ایمان ہوں گے ان کی کوالٹی کیا ہوگی, ان کے اندر کیا چیز ہوگی جو ان کو خود پتہ لگ جائے گی کہ مومن ہوں یا نہیں ہوں, ان کی شدید ترین محبت. اشد, میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو عربی کے الفاظ اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, جس لفظ سے پہلے الف آ جاتا ہے سب سے زیادہ, سب سے زیادہ حسن یا حسن یہ لفظ ہوتا ہے خوبصورتی کو کہتے ہیں, لیکن جب یہ احسن لفظ ہوتا ہے الف لگ جاتا ہے, وہی لفظ اس سے پہلے الف لگ گیا, سب سے زیادہ, سب سے زیادہ خوبصورت. اعظم یا عظیم جو لفظ ہوتا ہے اس سے پہلے اگر الف لگ جائے اعظم بن جائے, وہ سب سے زیادہ عظیمت والا, سب سے زیادہ. حمد کیسے ہے تعریف کو,
اگر اس سے پہلے الف لگ گیا احمد بن گیا، یا ہم اردو میں احمد ہی بولتے ہیں، یہ بن گیا، کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ سب سے زیادہ تعریف جس لفظ سے پہلے الف لگ جاتا ہے، جس لفظ سے پہلے الف لگ جاتا ہے وہ اس کی انٹینسٹی کو بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ سپرلیٹیو ڈگری کے اندر ہے وہ. تو اشد شدید کے اندر بھی سب سے زیادہ شدید ترین، اس سے اوپر کوئی لیول نہیں ہو سکتا. اشد حب اللہ، ان کی شدید ترین افیکشن، محبت، افیلیشن اللہ کے ساتھ ہوتی ہے ان کی. ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے نہیں اڑاتے، میرے کوئی فرینڈ سرکل کے اندر کوئی فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے، کوئی چھٹ جائیں گے یا میرے بڑھیں گے، اس سے مجھے لوگ پسند کیا کریں گے ناپسند کیا کریں گے. مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے بس میں نے وہی کرنا ہے، جو اللہ کو پسند ہے میں نے صرف وہی کرنا ہے. یہ ہے محبت کا لیول. اب اس کے مد مقابل کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، اب ان کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ جاسیہ آیت 23 کے اندر فرمایا ہے، افرائیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کی طرف آپ نے کبھی دیکھا ہے جس شخص نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا ہو. الہ، الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. اور وہ آپ کو تمام ترجمہ بتایا تھا آیت الکرسی کے اندر کہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک تو وہ لوئر لیول انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر گھبراہٹ، ہر پریشانی میں جس ذات کی طرف بھاگا جائے وہ. اور اس سے اوپر لیول کیا تھا کہ یہ نہیں کہ صرف مجھے جب ڈیمانڈ ہوگی تب میں اس کو پکاروں گا، جب میں مشکل میں ہوں گا تب میں اس کی طرف جاؤں گا. اس سے ہائر لیول کیا ہے؟ اپنے لائف کا آبجیکٹیو، اپنے لائف کا مقصد، اپنے لائف کی سب سے زیادہ پلیز کرنے والی چیز یہ ہو جائے کہ وہ ہستی پلیز ہو جائے، اس کو الہ کہتے ہیں. محبوب، مقصود اور مطلوب، یہ تمام چیزیں اللہ کی ذات ہو جائیں. الہ کا مطلب یہ سمجھایا تھا آپ کو آیت الکرسی کی آیت کے اندر، ایکسپلینیشن کے اندر. تو یہاں پہ کیا کہہ جا رہے ہیں، من اتخذ، جس نے اخذ کر لیا ہو، بنا لیا ہو، الہ ہو، اپنے لیے ایک الہ، ہوا ہو، اپنی ہی خواہشات کو. ہوا و حرص ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، خواہشات اور لالچ اپنے پرسنل چیزوں کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کی طرف کبھی نظر ڈال کے دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے اس شخص کی طرف نظر ڈال کے دیکھی ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا معبود بنا دیا ہے؟ وہ بندگی کر رہا ہے تو اپنی ڈیزائرز کی، اپنی خواہشات کی، جو اس کے دل میں تقاضا آیا، جو چیز اس کو دل میں پسند آئی وہ اسی کو ہی فالو کرے گا، اپنی خواہشات کو فالو کرے گا، اسی کی بندگی اختیار کرے گا. اس کے نزدیک یہ کیا ہوگا؟ میری سیٹسفیکشن ہو. اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہوگی؟ میں خود راضی ہو جاؤں، میرا نفس راضی ہو جائے، میرے تمام ڈیزائرز پورے ہوں، چاہے اس کے لیے کسی کو انسلٹ کرنا پڑ رہا ہو، چاہے اس کا تعلق لسٹ فل سیکشل ڈیزائر سے تعلق ہو، اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، اس کا تعلق ایگو کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ پیسہ کمانے سے تعلق ہو، اس کا چیزوں کو استعمال کرنے سے ہو، ایکسیسریز، موبائلز، یہ چیزیں، پرسنل ذات کی چیزیں، باہر رہنے سے، ان تمام چیزوں سے تعلق ہیں. وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کا بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے اپنا الہ بنا لیا اسے. اور یہ جو شرکی قسمیں اب میں بتا رہا ہوں، یہ وہ نہیں ہے جن کے اوپر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ مشرک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر تزکیہ جب ہوگا تو پتہ لگے گا کہ ہاں میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے کہ میں اس طرح اپنی بہت ساری چیزوں، بہت ساری خواہشات ہیں ان کو میں فالو کرتا ہوں. یہ بہت ساری انڈین موویز کے اندر آپ نے اس طرح کے ڈائلاگ سنے ہوں گے کہ بس اپنے دل کی سنا کرو، تمہارا دل کیا کہتا ہے، جو دل کہہ رہا ہے وہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شخص جو ہے یہ وہ ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو اس شخص کو، اس کے باوجود کہ اس کے پاس علم تھا، اس کے لیے کوئی نئی باتیں نہیں تھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے یہ تمام چیزیں اور یہ خواہشات نفس، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی اتار دیا. اس علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے گمراہ ہونا دے رہا ہے، وہ اس طرح گمراہ ہو رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اور زیادہ سخت بات کہہ رہے ہیں، وختم اعلیٰ سم ہی، اس کی سننے کی طاقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وقلب ہی، اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، واجہ اعلیٰ اعلیٰ بصر ہی غشاوہ، اور اس کی آنکھوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے. مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ اب بندہ ڈیف ہو جائے گا، اب وہ بلائنڈ ہو جائے گا یا اس کا ہارٹ فیلئر ہو جائے گا، یہ مراد نہیں ہے اسے. مراد کیا ہے کہ اب آپ جتنی مرضی باتیں سمجھاتے رہیں، درس دیتے رہیں اسے، ڈانٹ کے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، جو مرضی اس کے سامنے چیز ہوتی رہے، اگر وہ بندہ پیروی اپنے نفس کی کیے جا رہا ہے تو پھر اس کی آنکھوں کے آگے پردہ پڑ گیا، اس کے دل کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ان چیزوں کا، اس کے کانوں کے اوپر آپ جو مرضی باتیں سناتے رہیں، اس کے کانوں کے اوپر کوئی ڈیف ڈم ایئرس کے اوپر جس طرح بات پڑ رہی ہوتی ہے اس طرح پڑ رہی ہوگی بات، اس چیزوں کا اثر ہی نہیں لے رہا ہوگا. خطاب کس سے ہو رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو سمجھانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. جو بندہ اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے اور اس نے اپنا الہ بنا لیا ہے، اب عام بندہ تو نہیں جان سکتا، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس گناہ میں کتنا ملوث ہوں، کیا 100% ہوں یا کچھ درمیان میں کوئی گریڈ آتا ہے یا 0% ہوں، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے. جس ذات، جس ہستی نے میرے مرنے کے اوپر فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس قسم کے فرشتے پکڑنے آئیں گے، عذاب کے فرشتے یا رحمت کے فرشتے، قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جس ذات نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور قیامت والے دن کیا ہوگا، اور بالآخر اس کو کہاں ڈالا جائے گا، جنت میں یا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ ذات تو جانتی ہے نا میرا اور آپ کے اندر یہ گناہ یا اس چیز کی محبت کتنی ہے. تو ہم تو نہیں اسکیپ کر سکتے وہاں سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں اسکیپ کیا جا سکتا. دنیا میں تو ہر بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، آپ جو مرضی پرٹینڈ کر لیں، میں جو مرضی پرٹینڈ کرتا رہا ہوں آپ کے آگے، میں پوری لائف آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے پوری لائف دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا. قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے شروع کے اندر آتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، باقی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے منافقین کی. پما یخدعون الا انفسهم، مگر وہ اصل میں دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، خود بیوقوف بنے ہوئے ہیں. یہ دھوکے کا کب پتہ لگے گا انہیں؟ جب وہ مر کے حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے آگے، تب پتہ لگے گا کہ دھوکہ اصل میں میں جو جس کو دے رہا تھا وہ ذات تو دھوکے میں نہیں آئی، میں خود دھوکے میں پڑا رہا تھا پوری زندگی. فمن یہدہی، تو پس کون ہوگا جو ہدایت دے گا اب اس شخص کو، من بعد اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، گمراہ ہونے دیا تھا، اب کون ہوگا جو اسے ہدایت دے سکے گا، کون ہدایت دے سکتا ہے ایسے شخص کو؟ افلا تذکرون، کیا آپ اتنی بھی نصیحت نہیں پکڑے کہ ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس بات کو میں نے بہت سارے لیکچرز میں ایکسپلین کیا ہوا ہے، ابھی ٹائم تو نہیں ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، صرف بریفلی فاسٹ فارورڈ کر کے سمجھا دیتا ہوں. اگر ہدایت دینا کسی شخص کے نصیب میں ہوتا، کوئی بندہ ہدایت دینے کے قدرت رکھتا ہوتا، تو آدم اپنے بیٹے کو ہدایت دے پاتے قابیل کو کہ وہ اپنے بھائی کو قتل نہ کرے. اگر ہدایت دینا کسی شخص کے بس میں ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت دے پاتے، وہ بیٹا غرق نہ ہوتا پانی کے اندر، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں نہ پکڑا جاتا. اگر ہدایت دینا کسی کے بس میں ہوتا تو موسیٰ فرعون کو ہدایت دے پاتے، کیونکہ موسیٰ جو تھے وہ فرعون کے گھر میں پلے تھے. فرعون دو تھے، ایک فرعون وہ تھا جو باپ تھا، اڈاپٹیڈ سن تھے موسیٰ علیہ السلام کے ان کے، اور دوسرے جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹا سٹیپ بردر تھا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی الگ سے ظالم بادشاہ ہے، ہم مثال کے طور پہ یہاں کھڑے ہو کے اپنے پریزیڈنٹ لیڈر کو جو مرضی برا بھلا کہتے رہے، ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے نا ان کے ساتھ، ہم تو جو مرضی ان کو گالیاں دیتے رہے، جو مرضی برا بھلا کہتے رہے کہ یہ گمراہ ہیں یہ وہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں پہلے بڑے تھے، آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ پورا، شاید غور نہیں کیا ہوگا اس طرف، لیکن وہ اسٹیپ فادر بھی تھا ایک فرعون، اور ایک جو فرعون تھا وہ اسٹیپ بردر بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ تعالیٰ کے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور ان کا انجام کیا ہونا ہے. تو وہ اتنے عرصے کس طرح، آپ سوچا کریں کہ کس طرح وہ رو رو کے کوشش کرتے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے ہدایت پکڑ جائیے. باقی نبیوں کے واقعات کو کٹ ڈاؤن کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، اگر وہ ہدایت دے پاتے، حالانکہ خلیل اللہ کہا گیا انہیں، ابو الانبیاء کہا گیا، امام الناس کہا اللہ تعالیٰ، یہ تینوں رائٹرز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن اگر وہ ہدایت دے پاتے ہوتے تو وہ اپنے والد کو عازر کو ضرور ہدایت دے دیتے. اور اس کے اندر اس قدر سختی ہے، اس قدر سختی ہے اس کے اندر کہ قیامت والے دن، صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ عازر سے اس حال میں ملیں گے کہ اس کے چہرے کے اوپر بہت تاریکی، گمراہیاں، گھبراہٹ ہوگی اس کے چہرے کے اوپر، اور ابراہیم علیہ السلام اسے کہیں گے کہ میں نے آپ کو، اے میرے ابو، آپ کو میں نے سمجھایا نہیں تھا کہ آپ شیطان کے پیروی مت کریں اور میری اتباع کریں، مجھے فالو کریں؟ تو وہ آگے عازر کیا کہے گا، اب میں نے جان لیا، اب میں سمجھ گیا ہوں، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کر بیٹھا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام شفاعت کرنے کی کوشش کریں گے, پکاریں گے اللہ کو کہ اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ قیامت والے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے, اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کیا رسوائی ہوگی کہ میرا اپنا باپ اس حال میں مجھے مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو, خلیل اللہ اپنے دوست کی دعا کو, ابو الانبیاء امام الناس ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے, ان کی شفاعت قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اور مزید بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کسی بھی شخص کی, ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس معاملے میں ہدایت دینے کے معاملے میں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, اب پلٹ کے دیکھو اپنے باپ کی طرف. تو اس کو ایک بدصورت جانور بجو کی شکل میں ڈال دیا جائے گا. وہ ایک جانور ہوتا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کارٹونز کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ٹام اینڈ جیری اس طرح کارٹون میں نہیں ہوتا, ایک بڑا اسمیلی سا جانور ہوتا ہے, بلیک اور وائٹ دھاری ہوتی ہے اس کے دم کے اوپر بھی, اسمیل سی آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. اس جانور میں تبدیل کر دیا جائے گا اسے حاضر کو, اور ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے حکم ہوگا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. تو اللہ تعالیٰ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اندر بہت خوددار ہے کہ میرے مد مقابل اور کوئی ذات نہیں ہے, کوئی رسول کوئی نبی نہیں ہے. اگر ہدایت دینا کسی نبی رسول کسی شخص کے اختیار میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ضرور ہدایت دے پاتے, ابو طالب کو ضرور ہدایت دے پاتے آخری وقت تک. آپ یقین کریں کہ ساری اینڈ پہ ڈیفینس تو کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لوگوں کی بات بھی سنتے رہے. شیب بنی ہاشم جو 3 سال ہوا تھا جس میں بنو ہاشم سے بائیکاٹ کیا تھا, 3 سال تک جہاں مسلمان اس کے اندر بائیکاٹ میں شامل تھے, جہاں پہ مسلمانوں کو اس ویلی کے اندر ان کو نظر بند کیا ہوا تھا, وہاں پہ یہ بھی شامل تھے, مسلمان تو نہیں تھے پھر بھی وہاں جا کے بیٹھے رہے. اور یہ نہیں کہ 2 گھنٹے بیٹھ جاتا ہوں, چلو شام تک میں بیٹھ جاؤں گا, اچھا پرسوں تک بیٹھ رہا ہوں. 3 سال تک انہوں نے بھی وہی سختی برداشت کی تھی, سردیاں بھی آئی تھیں گرمیاں بھی آئی تھیں, 3 سال تک خود بھی وہ تکلیف برداشت کی تھی, اور اسی کی کمزوری کی وجہ سے اتنے سال جو اتنے سختی برداشت کی تھی کہ جب شیب بنی ہاشم ختم ہوا تو اس کے صرف چند دن کے بعد ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس کے اوپر بھی اتنا ساتھ دینے کے باوجود بھی جب وہ فوت ہونے کا وقت آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے منتیں کر رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں, ایک دفعہ ادا تو کریں, ایک دفعہ کہیں تو صحیح کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں محمد جو ہوں میں ہی ہوں جن کو پیروی کی جائے گی, میں ہی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. نہیں پڑھا تھا انہوں نے, اپنی ایگو میں آ گئے تھے, نہیں پڑھا تھا. تو اس کے اوپر کیا بعد میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ابو طالب نے آپ کے لیے اتنا 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 کچھ کیا, آپ ان کے کس کام آ سکے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے قیامت والے دن شفاعت کی کوشش کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو اتنا قبول کر لے گا کہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب جو ہوگا وہ ابو طالب کو دیا جائے گا. اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ 2 ڈفرینٹ روایت میں 2 ڈفرینٹ الفاظ آتے ہیں. ایک میں آتا ہے کہ آگ کے لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے, اور ایک میں آتا ہے کہ آگ کے تسمے پہنائے جائیں گے, باقی پورے جسم پہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن اس کی گرمی اور اس کی تکلیف اتنی ہوگی کہ جس سے ان کا بھیجا جو ہے دماغ ابلا کرے گا. اگر ہدایت دینا کسی نبی کسی رسول کسی شخص کسی ولی اللہ کے اختیار میں ہوتا تو وہ ضرور کچھ کر پاتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کے بعد کون ہوگا جو اس شخص کو ہدایت دے سکے گا جس نے اپنی خواہشات نفس کو, اپنے پرسنل ڈیزائرز کو, اپنے ایمبیشنز کو, اپنی پسند ناپسند کو ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے. ظاہری بات ہے اس کی تسبیح تو نہیں پڑتا, ظاہری بات ہے سجدہ تو نہیں کر رہا ہوتا کوئی نفس کے آگے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے معبود بنایا ہوا ہے اس نے. یہ تو تھی سورہ جاسیہ کی آیت. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر بھی فرمایا ہے, ارائیت, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کیا دیکھا ہے, من اتخذ الہہ ہواہ, اس شخص کے اوپر نظر ڈال کے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا معبود بنا دیا ہے, افا انت, پس کیا اب آپ بننا چاہیں گے, تکونا الیہ وکیلا, اس شخص کے لیے کسی قسم کا وکیل. وکل جو لفظ ہوتا ہے اسی سے جو وکیل کا لفظ ہے اسی سے بنتا ہے توکل, جس کے اوپر سہارا کیا جاتا ہے. آپ کے اوپر کوئی کیس ہو گیا تھا, کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, اب آپ کیا کریں گے, آپ کو تو نہیں آتا کیس کس طرح لڑنا ہے کیا کرنا ہے, ہم کیا کرتے ہیں وکیل پکڑتے ہیں کہ تمہیں لا آتا ہے, تمہیں طریقہ آتا ہے کس طرح سے یہاں سے جو سزا مجھے ملنے والی ہے اسے کس طرح میں بچ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ ایسے شخص کا وکیل بننا چاہیں گے. صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی محبت ہی کی بات کو میں ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں. تائسا عبد الدینار و درہم, ہلاک ہو درہم کا اور دینار کا بندہ. اور بھی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ولقاطفتن ولخامستن, اور لباس کا اور چادر کا بندہ. ان اوتیہ رضیہ, کہ جب اسے عطا کیا جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا ہیپی ہوگا ہر چیز پہ. و ان لم یوتا لم یرزا, اور جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں عطا نہیں ہوتی تو بڑا وہ ناشکرہ بنا پھرتا ہے. ہلاک ہو رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, برباد ہو, بدعا کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم, درہم دینار کا, لباس, ان تمام چیزوں کا بندہ, جس کے نزدیک پیسہ ہر چیز ہو, جس کے نزدیک جو آپ کے پرسنل یوز کی چیزیں ہو گئیں, اپنے پرسنل ڈیزائر, اچھے سے اچھے کپڑے ہو گئے. آج کل کے حساب سے ہم اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں, تب تو اتنی انڈسٹری تھی نہیں, اب تو برانڈز ہوں گے اتنے اچھے اچھے, فیشن کے ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے بل بورڈس پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, فلانا جو ڈریسنگ والے ہیں اس نے فلانا ڈیزائنر کے کپڑے آ گئے ہیں, سمر کے, اسپرنگ کا الگ ہو گیا ہے, میریٹ کے اندر اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک, پی سی کے اندر اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ایگزیبیشن ہو رہا ہے. بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو تو ہمیشہ کیا جاتا تھا, ماڈلس کو تو کیا جاتا تھا, اب انڈیا جا جا کے ان سے ماڈلنگ کروائی جا رہی ہے, ان کی ایکٹریسز سے ماڈلنگ کروائی جاتی ہے کہ ہمارے برانڈز ہیں وہ اتنے چلیں. لوگ پاگلوں کی طرح جا رہے ہوتے ہیں, جب یہ جو اوپننگ ہوتی ہے ان کی کھاڑی اور ان کے جتنے بھی ایگزیبیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی جا کے دیکھا کریں ٹوٹ رہی ہوتی ہے عوام, صرف یہ کرنے کے لیے کہ ان کا جو نئی کلیکشن آئی ہے اس کے اندر سب سے پہلے میں نے خریدا تھا. اب یہ اس سٹیج کے اوپر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو باتیں عجیب لگ رہی ہوں کہ بڑے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں, لیکن ہر بندہ اتنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے جتنا اس کے پاس جیب میں پیسہ ہے. جب آپ کے پاس بھی اتنا پیسہ آیا اور آپ نے اپنا تزکیہ نہ کیا ہوا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ نہ بنایا, آپ بھی اسی پیسے کو اسی طرح استعمال کریں گے, پرفیومز کے پیچھے آپ بھی مریں گے, بھاگیں گے اس کے پیچھے, برانڈ کے پیچھے آپ بھی بھاگیں گے, موبائل کا کوئی نیا سیٹ آئے گا آپ بھی اس کے پیچھے اس طرح ہی بھاگیں گے, گاڑی کوئی نئی آنے والی ہے لوگ پہلے سے ڈبل ڈبل کاسٹ کی بکنگ کروا کے کہ پہلی گاڑی جو ریلیز ہوگی نا وہ مجھے ہوگی. ایک جاننے والے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو مرسیڈیز برانڈ ہے وہ اس کے جو آتھرائز ڈیلر ہیں وہ اس کے اندر وہاں پہ وہ جاب کرتے ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ جو مرسیڈیز کا جو ٹاپ آف دا لائن پاکستان میں جو ریلیز ہوئی ہوئی ہے اس کی پرائز پاکستانی روپیز کے اندر 3.25 کروڑ روپے ہے, 3.25 کروڑ روپے, اور لوگ بڑی بڑی اماؤنٹس ایڈیشنل دے کے جاتے ہیں کہ جو پہلی گاڑی اس سال کی ریلیز ہوگی نا وہ ماڈل مجھے ملنا چاہیے. ہر بندہ اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے, اتنا برباد کر رہا ہے پیسہ جتنا وہ کر سکتا ہے, جتنا دنیا کے پیچھے وہ بھاگ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے ایک شخص کے اوپر کہ جس کا خوشی غمی اس کی ہر چیز جو ہے یہ پیسہ مال و دولت ہی ہے, اگر یہ چیزیں اس کو مل رہی ہیں تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور بڑا اچھے موڈ میں ہیں, لوگوں کے ساتھ یہ بڑا اچھا بیہیو کر رہے ہیں, جب ان چیزوں میں سے خسارہ نظر آتا ہے تو بدتمیزی کی طرف آ جاتا ہے, برا اخلاق, اللہ تعالیٰ کی ناشکری, ان چیزوں کی طرف اتر آتا ہے. ہلاک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت کریں گے قیامت والے دن جس کو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو ایسا شخص؟ یہ تو کانٹرڈکٹری بات ہو جائے گی, یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہلاک اور ایک طرف کہہ کے شفاعت ہوگی اس شخص کی. جو آیت الکرسی والی آیت تھی اس کے اندر میں نے کیا سمجھایا تھا کہ یہ سینسٹیو ٹاپک بنے ہوئے ہیں ہم امت میں سے, کہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکنڈیشنل شفاعت ہوگی, اور کچھ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر قید لگا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں 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 یہ انکنڈیشنل نہیں ہوگی بلکہ شفاعت نہ ہونے کے برابر ہے, اور کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک فارمیلٹی ہوگی. وہ ایکچولی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میری شفاعت ہونی ہے یا نہیں ہونی, اور اگر میری شفاعت ہونی ہے تو میں اس کرائٹیریا کو میٹ کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ اگر تم یہ کر لو تو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو بھی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کون کون سا کرائٹیریا ہے جس کے اوپر پھر شفاعت ہو سکتی ہے. کسی کو وہ حدیثیں پتہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں کو کہا ہے کہ ان کو کاؤنٹ ڈاؤن کر کے یہ جو شخص ہوگا وہ اس کی شفاعت میں کروں گا؟ جس کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس چیز کے اوپر, ہمیں تو اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں پتہ ذرا بھی. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ جسٹ ون بک اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جسٹ ون بک اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے, اور اسی بک کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر جو ہے وہ حدیث ہے بس, اور اس علاوہ کوئی لمبی چوڑی چیزیں ہیں ہی نہیں. کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ جو ہمارا کرنٹ رجحان ہے ہم اس کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو. تو ہلاک ہو وہ شخص جس کا پیسہ, مال و دولت, کپڑے, چادریں, یہ تمام چیزیں اس کی دنیا کی بھاگ دوڑ ہوگی. جو دجال سے متعلق آیات تھی ان کے اندر میں نے بتایا تھا کہ دجالی فتنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہوا ہے, انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, یہ زمین کے اوپر جو کچھ میں نے بنایا نا یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. زینت کے کسے کہتے ہیں؟ سجی ہوئی چیز جو ہوتی ہے, خوبصورت چیز, اٹریکٹیو چیز جو نظر آ رہی ہو, جو دلکش لگ رہی ہو. دنیا کے اوپر جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کو دنیا کی زینت بنایا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ کیوں کیا ہے؟ اب ہم آزما کے دیکھیں گے کہ ان میں سے کون پھر بھی نیک عمل کرے گا, مرتا نہیں جائے گا ان کے پیچھے بلکہ نیک عمل پھر بھی کرے گا وہ. تو اس کی لائف کا آبجیکٹیو کیریئر نہیں ہونا چاہیے تھا, جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جس کے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی ذات تھی, اس کا لائف کا آبجیکٹیو اپنی کوئی فیلڈ نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کا لائف کا آبجیکٹیو کوئی باہر کا پاسپورٹ حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی لائف کا آبجیکٹیو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں جو ہوں وہ اتنا ارن کر سکوں, امپلائی آف دا منتھ کہلاؤں, یہ میرا ٹارگیٹ ہے, یہ میرا آبجیکٹیو ہے. جو آپ سب کی سی وی کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سب جھوٹ ہے. وہ آبجیکٹیو ہے آپ کے لائف کا کہ مجھے کوئی ایسی کمپنی مل جائے جہاں پہ میں بہت اچھا پرفارم کروں, اور جو بات جملہ نہیں لکھا ہوتا وہ یہ کہ وہ پیسہ بھی اچھا خاصا مجھے دے. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا ہوئے, رسول اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے اندر اسوۃ الحسنہ بہترین نمونہ ہے, تمہارے لیے اگزامپل ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی تو ان چیزوں کے اندر تو کوئی لین دین نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس طرح کے کوئی معاملات نہیں تھا کہ جس طرح لوگ یہاں پہ پلاٹس خرید رہے ہوتے ہیں اور اسکیموں میں پیسہ لگا رہے ہیں. آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں, آپ اپنے ابو سے جا کے پتہ کریں آپ نے کتنی کتنی اسکیموں میں پیسہ لگایا ہوا ہے, اور یہ لالچ ختم نہیں ہوتا. یہ والا وہ کیا ہے کہ ایک بندے کے پاس اگر ایک پلاٹ آ بھی گیا اب وہ نیکسٹ کسی اسکیم میں پیسہ لگائے گا. شروع میں جو ایکسکیوز دیے جاتے ہیں کہ یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کے ایجوکیشن میں کام آئے گا, یا بیٹیوں کی شادی کرنی ہوگی, یا فلانا کرنا ہوگا, اس کے اندر بھی کیا کر رہے ہوں گے, ایک پلاٹ آئے گا, دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, جمع ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ابن آدم جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے جو لالچ ہوتی ہے یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی, خود بوڑھا ہو جائے گا, لالچ بوڑھی نہیں ہوگی اس کے, مفہوم ہے حدیث کا یہ. تو یہ جو جنت ہے نا, جو جنت دکھا رہے ہوتے ہیں, میرے خیال میں ایمار کا ایڈ آیا تھا اخبار کے اندر جس کا ٹائٹل اس طرح لکھا ہوا تھا, ویئر از پیراڈائز, اور آگے لکھا ہوا ہے ہیئر اینڈ ناؤ, یہاں پر ہی ہے اور ادھر ہی ہے بس, اگر کوئی جنت ہے تو ادھر ہی ہے. یہ ایک اخبار میں ایڈز آ رہے ہیں یہ والے بحریہ ٹاؤن کے, یا جو گلبرگ ان کے کیا ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, یور ہیون آن ارتھ, لیو یور آئیڈیل لائف, اس طرح کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں. اور دجل کسے کہتے ہیں؟ دجال کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کو کہتے ہیں. یہ وہ دھوکے ہیں, ٹریپس ہیں یہ, کہ بندہ پوری زندگی ان چیزوں کے پیچھے مرتا رہے, بھاگتا رہے, عمل سے بالکل خالی, کوئی پرواہ نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے میں نے کیا کرنا تھا, اور بہت ہی کچھ چھکا مارا ہوگا جو یہ کہہ دے گا کہ میں پانچ وقت کا نمازی ہوں, بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہوگی اس چیز کو. تو نفس کی محبت, نفس کی خواہشات کو ماننا, اپنے پرسنل ڈیزائر, پیسہ, دولت, مال, یہ تمام چیزیں, ان کی محبت جو ہے وہ اتنی محبوب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے قریب بھی نہیں لگتی, برابر ہے تو شرک ہے, اوپر چلی گئی ہے جس طرح کہ نارمل ہے تو وہ تو پھر کفر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ پھر وہ مومن نہیں ہے, ایسا شخص مومن نہیں ہے. پھر اسی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا جو ہر چیز کو, ان کا پیمانہ جو ہوتا ہے, ان کا ناپ تول کی جو چیز ہوتی ہے جس کے اوپر وہ ایک چیز کو لائک ڈس لائک کریں گے, اڈاپٹ کریں گے, ریجیکٹ کریں گے, اس چیز کے مطابق زندگی گزاریں گے یا اس چیز کے اگینسٹ زندگی گزاریں گے, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ان کی عقل, لاجک. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں, ان کو لاجیکل لاجک اگر ان کی چل رہی ہے, ان کو بات اگر کلیئر ہو رہی ہے تب وہ بات مانیں گے, ادروائز وہ نہیں مانیں گے. ایسا شخص جو ہے یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جس ذات کی بندگی کرنی ہے وہ ذات تو لاجک میں آتی نہیں ہے پوری. اللہ تعالیٰ کی ذات جنت جہنم, جس نے ایڈ بتا دیا آپ کو کہ اس نے کیا لکھا ہوا تھا, ویئر از پیراڈائز, ہیئر اینڈ ناؤ, اس کو ہم لاجیکل جواب نہیں دے سکتے. اگر وہ یہ کہے نا بندہ کہ پھر بتاؤ پیراڈائز کہاں ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہوگی, وہ کہے گا کہاں ہے, ہم تو نہیں جواب دے سکتے اس چیز کا کہ باقی کدھر ہے. جنت جہنم, فرشتے, رسول, روح, میری اپنی روح, شیاطین, قیامت, یہ تمام چیزیں جو ہیں, تقدیر, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو غیب ہیں, یہ تو لاجک کے اس اسکیل میں آ ہی نہیں سکتی پوری. تو جو بندہ بہت زیادہ لاجک کو بھی فالو کر رہا ہے نا, 100% لاجک کو, اور اس نے اسی کو پیمانہ بنایا ہوا ہے ہر چیز کا, تو وہ بھی پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وہ اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتا, یہ چیزیں حیثیت رکھتی ہے. پھر بہت سارے لوگ جو ہیں, جو اکثر جس گناہ میں ہم لوگ ملوث ہوئے ہیں, وہ کیا ہے, ہم اپنی ذات اور اپنی زبان, ہم ان چیزوں کو محبوب ترین بنا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس نے عصبیت کی طرف بلایا, عصبیت سمجھتے ہیں آپ لوگ, عصبیت زبان کی عصبیت بھی ہو سکتی ہے, جو ایک زبان بولنے والے ہوتے ہیں, اردو سپیکنگ, پنجابی سپیکنگ, پشتو سپیکنگ, فارسی سپیکنگ, عربک سپیکنگ, یہ لینگویجز ہی ہو گئے, اس کے اوپر اگر آپ کی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے تو یہ عصبیت ہے. اگر آپ کا جھگڑا کسی سے ہو رہا ہے وطن کی بنیاد کے اوپر یا قوم کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے کہ ہماری یہ نسل ہے, ہماری یہ نسل ہے, تو ذات کے اوپر بلانا, جس طرح پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, یہ سارا جو جھگڑا ہو رہا ہے کہ کراچی کے اندر جو اتنے مارے جا رہے ہیں اور فلانی جگہ پہ بلوچستان کے اندر مارے جا رہے ہیں, فلانی جگہ پہ مارے جا رہے ہیں, یہ سب کیا چیز ہو رہی ہیں؟ یہ جو ڈیمانڈ ہے کراچی سے کہ اس کو علیحدہ کیا جائے صوبے کو, حیدرآباد اور کراچی کو, اردو اسپیکنگ کے لیے سندھی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بلوچی جو ہیں وہ نان بلوچ جتنے بھی ہیں ان سب کو مار رہے ہیں, چاہے اردو اسپیکنگ ہو, پنجابی ہو, جو مرضی آیا ہو وہاں پہ سیٹل ہویا ہو. سرحد کے اندر کیا ہو رہا ہے, جو یہاں پہ جو ہزارہ بیلٹ ہے انہوں نے کیا تقاضا کر لیا ہے کہ ہمارا الگ صوبہ ہونا چاہیے. اب ان تمام چیزوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے, جس نے عصبیت کی طرف بلایا, عصبیت کو بھڑکایا, عصبیت کے اوپر لڑا اور عصبیت کے اوپر مرا, جاہلیت کی موت مرا ہے. وہ اسلام کی موت نہیں تھی, اسلام پر موت نہیں تھی, وہ جاہلیت کی موت تھی. اس نام پہ جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, وہ جاہلیت کی موت مر رہے ہیں. اسی طرح ہی جو ویژن پاکستان کا اب ڈسٹرارٹ ہو کے بن گیا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں کی طرح یہ بھی ایک ملک ہے بس, جس طرح باقی تمام ملک جو ہیں وہ اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہ رہے ہیں, ہم بھی اپنا ملک کا نام بس روشن کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کا اصل ویژن جو ہے وہ بلر بھی ہو گیا, بھلا بھی دیا, اور ہمارا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں رہا اس کے اندر. وہ جب ہٹ گیا, اصل ویژن ہٹ گیا, اور پاکستان صرف ایک اور قوموں کی طرح ایک قوم ہے بس, ایک ملک بن کے رہ گیا ہے, تو پھر یہ نعرہ جو ہے سب سے پہلے پاکستان, پھر یہ بھی شرک ہے. وطن کی جو محبت ہے یہ بھی پھر شرک ہے. اقبال نے کیا کہا تھا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. سب سے بڑا خدا, اقبال نے کہا تھا, آج کل کی دنیا کے اندر وہ وطن ہے, نیشن سٹیٹس کا تصور ہے. لوگ اسی کی طرف مر رہے ہیں, اسی کی طرف جنگیں ہو رہی ہیں, اسی کی طرف بلا رہے ہیں, سب کچھ اس کی خاطر ہوا ہوتا ہے, اپنے ملک کی خاطر جان دینی ہے بس. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جاہلیت کی موت ہیں. وطن کی محبت ہی کے اوپر پاکستان کا جو اصل ویژن ہے وہ بالکل 100% جو ہے وہ عین اسلام کے مطابق ہے. پاکستان کا جو اصل ویژن تھا اس کے مطابق اگر آپ پیٹریوٹک ہیں, اگر آپ پاکستانی ہیں اس کے مطابق, اصل ویژن کے اعتبار سے, تو پھر آپ مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. لیکن اگر وہ ہٹ گیا ہے اور جو کرنٹ نعرہ جس ٹائپ کا لگ رہا ہے اور جس ٹائپ کا پاکستان کا پیٹریوٹزم ہے, وہ جو پیٹریوٹزم ہے وہ پھر یہی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے, جس شخص نے خود خواب دیکھا تھا اس ملک کا, وہی کہہ رہا ہے کہ پھر یہ جو آپ کی فیلنگز ہیں نا, پھر یہ وہی ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اور پاکستان کا جو قومی ترانہ ہم نے بالکل اسی طرح کا قومی ترانہ بنا دیا جس طرح کے باقی قوموں نے بنایا ہوا ہے, پاک سر زمین شادباد, زمین کی تعریف ہو رہی ہے, آسمان کی تعریف ہو رہی ہے, اس کے اندر ترقی کی تعریف ہو رہی ہے, لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے, اس کے ویژن کا کہیں ذکر ہے؟ اول تو وہ ایسی زبان میں لکھا ہوا ہے فارسی میں جو ہمیں پلہ ہی نہیں پڑتا کہ ہے کیا. مجھے خود نہیں پتا کہ پورے ترانے کا ترجمہ کیا, آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ ہے کیا. جو صبح صبح پریڈ لگائی ہوتی تھی ہم سب کی, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا, اس کا مطلب کیا ہے. بس ملک کی تعریف ہو رہی ہے, ہر قوم جب کھڑی ہوتی ہے تو ملک کے لیے سب نے کھڑے ہو جانا ہے اور تعریف ترانہ ہو رہا ہوگا, بس تعریف ہو رہی ہوگی ملک کی, پتہ بھی نہیں ہے کہ ہے کیا, بس تعریف ہو رہی ہے کھڑے ہو کے. تو یہ اس ٹائپ کی اگر محبت ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ, اگر ہے بھی اول تو ہے ہی نہیں کسی کو محبت ہے پاکستان کے ساتھ, لیکن اس طرح کی ہے تو پھر یہ وطن والی محبت ہوگی. اور کسی اور آئیڈیالوجی کے ساتھ اگر محبت ہے تو وہ تمام محبتیں جو ہیں وہ پھر اگینسٹ اسلام ہے. اسلام کے ساتھ اگر محبت کے مد مقابل کوئی آ گیا, اللہ کی محبت کے مد مقابل آ گیا, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر شرک ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.